قسمت ہے. ثمانیت ازواج, یہ آٹھ جوڑے ہیں جو اللہ نے بنائے. یہ وہ جانور ہیں, وہ انعام کے جو وہاں عرب میں پائے جاتے تھے. من الزالسنین, بھیڑوں میں سے بھی دو یعنی نر اور مادہ. من المازسنین, اور بکری میں سے بھی دو یعنی نر اور مادہ. الاز ذکرین حرما, کہیے ان سے پوچھئے کیا اللہ نے دونوں مذکروں کو حرام ٹھہرایا ہے, امن انسین یا دونوں ماداؤں کو حرام ٹھہرایا ہے. اما مستمرت علیہ ارحام انسین, یا اللہ نے حرام کر دیا اس کو جو کہ ان کے ماداؤں کے پیٹوں میں ہے. نبئونی بعلم, مجھے بتاؤ, لاؤ کوئی علم, کوئی دلیل, کوئی خلق. ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو. ومن الابل اثنین, اور اونٹ میں سے بھی دو یعنی نر اور مادہ. ومن البقر اثنین, اور گائے میں سے بھی دو نر اور مادہ. الاز ذکرین حرم ام الانثیین, پھر پوچھئے ان سے کیا ان دو نروں کو حرام کیا یا ان دو مادوں کو حرام کیا. اما استملت علیہ ارحام الانثیین, کیا اس کو حرام ٹھہرایا کہ جو ان دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہے. ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بحق, کیا تم موجود تھے جب اللہ نے تمہیں اس بات کی نصیحت کی. یہ قوانین کب دیے گئے, یہ تمہاری من گھڑت شریعت کہاں سے اللہ سے ثابت ہے. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا, تو کون ظالم ہوگا اس سے بڑھ کر جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ جڑے, تہمت لگائے, اللہ کی طرف غلط بات منسوخ کرے. لیضل الناس بغیر علم, تاکہ وہ گمراہ کرے لوگوں کو بغیر علم کے. ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین, یقینا اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه فسق أو فسقا أهل لغير الله به, فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. صدق الله العظيم. یہ جو بحث چل رہی تھی حلال اور حرام کی, کہ بہت سی چیزوں کو انہوں نے اب خود اپنے جی سے گھڑ کر ایک مشرکانہ شریعت کی شکل دے لی تھی, اور اس میں جانوروں کے بارے میں یہ فلاں کے لیے حرام ہے, یہ فلاں کے لیے حرام ہے. اب اس کے اختتام پر پھر وہ رابطہ جو ہے مستقل اللہ تعالیٰ کا وہ بیان ہو رہا ہے. قل, اے نبی ان سے کہہ دیجئے, لا اجد فی ما اوحی الی, جو چیز مجھ پر وحی کی گئی ہے اس میں میں نہیں پاتا. محرما, حرام, علی طاعم یطعمہ, کسی بھی کھانے والے پر جو اسے کھائے. الا ان یکون میتتا, سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو. او دما مسفوحا, یا خون ہو بہا ہوا. او لحم خنزیر, یا وہ سور کا. فإنه رجس, کہ وہ فی نفسہ ہی ناپاک ہے. او فسقا احل لغیر اللہ, یا وہ فسق اور ناجائز ذبیحہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا. یہ آیت آپ کو یاد ہوگا, سورہ بقرہ میں بھی آئی تھی, سورہ نساء میں بھی آئی ہے, اور یہ پھر اب یہاں آ گئی. فمن اضطر غیر باغ, سورہ بقرہ کے الفاظ جو کہ یہاں ہے, کہ جو کوئی لاچار ہو جائے بغیر اس کے کہ اس نے بغاوت کا مادہ ہو, کہ وہ شریعت کے حکم کو توڑنا چاہتا. ولا عادل, اور نہ وہ ضرورت کی حد سے تجاوز کرے, جان بچانے کے لیے جتنا کھانا ضروری ہے اس سے زائد نہ کھائے. فإن ربك غفور رحيم, تو ان چیزوں کے استعمال پر بھی تیرا رب غفور اور رحیم ہے, وہ مغفرت فرمانے والا ہے, رحم فرمانے والا ہے. باقی جو جتنے ضابطے ہیں وہ تم نے بنا لیے ہیں, ان کی کوئی شرط شریعت میں نہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان چار چیزوں کے سوا کوئی اور شے حرام نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور چیزوں کے بارے میں بھی وضاحت فرمائی ہے, لیکن یہاں اصل میں پس منظر میں وہ جانور ہیں کہ جن کا عام طور پر عرب میں بطور غذا استعمال جو ہے اس کا رواج تھا, اس میں سے جو انہوں نے نئی چیزیں ایجاد کرنی تھی اور طرح طرح کے قوانین جو ہے ایک نئی شریعت جو ہے بنا لی تھی اس کی نبی. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ, اور یہودیوں پر ہم نے حرام کر دیا تھا ہر کھر والا جانور جس کا ایک ناخن ہوتا ہے. ایک کھر, ایک تو وہ جانور ہے کہ جن کا پاؤں جو ہے وہ چرا ہوا ہے, اور ایک وہ ہے جس کا ایک کھر ہے جیسے گھوڑا ہے. وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ, اور گائے اور بکری میں سے بھی حرمنا علیہم ہم نے حرام کر دیا تھا ان پر شحومہما ان کی چربی کو الا ما حملت ظہورہما سوائے اس کے جو چربی ان کی پیٹھوں پر لگی ہوئی ہو پٹھ جسے آپ کہتے ہیں اب الحوایا یا یہ کہ اصلیوں میں ملی جلی ہو اور مختلط بعظم یا جو ہڈیوں کے اندر رچی ہوئی ہو ذالک جزیناہم ببغیہم اور یہ چیزیں بھی جو ہم نے ان پر حرام کی تو وہ ان کی بغاوت اور سرکشی کی سزا کے طور پر وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور ہم بالکل درست فرما رہے ہیں فَإِن كَذَّبُوكَ پھر اگر یہ آپ کو جھٹلائے فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ تو کہہ دیجئے تمہارا رب بہت وسیع رحمت والا ہے وَلَا يُرَدُّ بَعْثُهُ عَلَى الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ اور اس کا عذاب اور اس کی سختی وہ نہیں لوٹائی جا سکے گی مجرمین کی طرف سے مجرمین سے سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ان قریب کہیں گے یہ مشرک لوگ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے آبا و اجداد شرک کرتے ولا حرمنا من شیء اور نہ ہی ہم نے کسی چیز کو حرام ٹھہرایا ہوتا یعنی یہ ظاہر بات ہے کہ اگر ہوا ہے اس میں یقیناً مشیت عزی شامل ہے ورنہ یہ کہ اللہ کسی طریقے سے ہمیں روک دیتا یہ دلیل ہے کہ جو بہت سے گناہ گار اپنے گناہ کے لیے دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء کذلک کذب الذین من قبلہم اسی طرح جھٹلاتے رہے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے حتی ذاقوا باسنا یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا اے نبی ان سے کہیے تمہارے پاس کوئی علم ہے کوئی سند ہے کوئی کتاب ہے کوئی وثیقہ ہے کہ تم اسے ہمارے سامنے پیش کرو نکال کر لاؤ ہمارے سامنے ان تتبعون الا الظن تم پیروی کر رہے ہو صرف ظن کی اوہام کی وان انتم الا تخرصون اور تم نہیں کر رہے مگر صرف اٹکل پکی اندازے سے تیر تکے چلا رہے ان فللہ الحجۃ البالغہ اے نبی کہہ دیجئے اللہ ہی کے حق میں ثابت ہے حجت جو پوری ہے یہیں سے امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا نام اخذ کیا حجت اللہ البالغہ قل فللہ الحجت البالغہ اللہ تعالیٰ ہی کے حق میں ہے وہ دلیل کہ جو پوری پہنچنے والی ہے جو اپنے پورے تقاضے کو مکمل کرتی ہے فلو شاء لہداکم اگر اللہ چاہتا تو لہداکم اجمعین تم سب کو ہدایت دے دیتا قل ہلم شہداکم الذین یشہدون ان اللہ حرم آدھا اے ان سے کہیے کہ لاؤ اپنے ان گواہوں کو جو یہ گواہی دے کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ اور اے نبی اگر یہ اپنی بات کی پچ میں آ کر گواہی دے دے تو آپ ان کے ساتھ گواہی مت دے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور مت پیروی کیجئے خواہشات کی ان کی کہ جو ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اور وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ اور وہ اپنے رب کے ساتھ کچھ ہستیوں کو برابر کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا یہ بالکل شروع میں آیا تھا ثم الذین کفروا بربہم یعدلون اس صورت کے بارے میں دو آراء ہے ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ بھی مختلف اس کے حصے مختلف اوقات میں نازل ہوئے ہیں اور جمع کر دیے گئے ایک رائے یہ ہے میں اسے صحیح سمجھتا ہوں کہ یہ از اول کا آخر ایک خطبہ ہے ایک بیک وقت یہ پوری صورت نازل ہوئی ہے اور بعض روایات میں ہے کہ 70,000 فرشتوں کے جنوں میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اسلوب سے کہ یہ ایک خطبہ ہے اس میں بڑی روانی ہے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایک خطیب بڑے جوش و خروش کے ساتھ خطبہ دے رہا ہے اور خطبے ہی کے اندر یہ وقت ہوتا ہے کہ اس کے اول و آخر میں مشابہت ہوتی ہے جہاں سے خطیب بات شروع کرتا ہے پھر وہ ساری بات مختلف گوشوں میں پھیل چکنے کے بعد پھر وہ ایک نقطے پر آ کر منتقل ہوتی ہے اور وہی ہوتا ہے کہ جو لاسٹنگ امپریشن ہوتا ہے تو اس انداز سے یہ پوری سورہ مبارکہ جو ایک خطبہ معلوم ہوتی ہے اور میرے نزدیک ان کی رائے درست ہے جن کا یہ خیال ہے کہ یہ بیک وقت نازل ہوئی اب یہ جو دو رکوع آخری ہیں ان میں پھر بہت جامع انداز میں اللہ کے دین اور اس کی بنیادی تعلیمات کا خلاصہ آیا ہے میں نے سورہ بقرہ میں ایک مقام گنوایا تھا پھر ایک مقام سورہ نساء میں اور یہ مقام اس سے زیادہ مفصل ہے اور اس سے بھی زیادہ مفصل پھر سورہ بنی اسرائیل کے دو رکوع ہے تیسرا اور چوتھا. لیکن یہ جو 19 رکوع سورہ مبارکہ کا, اس میں وہ تمام مضامین جن حضرات کی بھی نگاہ قرآن پر ہے کہ جو سورہ بنی اسرائیل کے ان دو رکوعوں میں جو مضامین آئے ہیں بڑی خوبصورتی سے یہاں ایک رکوع میں موجود ہے. قل تعالوا واتل ما حرم ربكم عليكم, اے نبی ان سے کہیے آؤ میں تلاوت کروں تم پر, بتاؤں تمہیں کہ تمہارے رب نے کیا حرام کیا ہے تم پر. تم نے یہ سب گھر لیا ہے, یہ حرام وہ حرام, یہ شریعت یہ نہیں ہے. اصل دین کیا ہے, تمہارے رب نے کیا چیزیں تم پر لازم کی ہے, کن چیزوں سے روکا ہے, آؤ تو میں تمہیں بتاؤں. قل تعالوا واتل ما حرم ربكم عليكم, اللہ تشرکوا به شيئا, پہلی بات جو حرام کی اللہ نے وہ تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی بھی شے کو شریک نہ کرو. شرک سب سے بڑا جرم ہے, سب سے بڑی گناہی. قبل والدین احسانا, دوسری بات جو لازم ٹھہرائی کہ والدین کے ساتھ میں سلوک کرو. ولا تقتلوا اولادکم من املاق, تیسری بات اپنی اولاد کو تنگ دستی اور مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو. نحن نرزقکم ویاہم, ہم ہی تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے. چوتھی بات ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن, اور فحش باتوں کے قریب تک مت جاؤ جو اس سے ظاہر ہو اس سے بھی اور جو باطن ہو اس سے بھی. کھلے اور چھپے ہر طرح کے فوج سے بچو. پانچویں بات ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق, مت قتل کرو کسی انسانی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ. قانون کی زد میں آ جائے تو بات اور ہے, قتل عمد کے قصاص میں قتل کیا جائے یا قتل مرتد ہو یا زانی شادی شدہ ہے تو سنسار کیا جائے یا کافر حربی ہے تو اس کا قتل ہے حالت جنگ میں. یہ چار شکلیں ہیں قتل بالحق کی, اس کے سوا ہر شکل ناحق ہے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون, یہی اس کی تمہیں اللہ نے وصیت کی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. میں گنتی بھول گیا ہوں, غالباً چھٹی بات ہے. اب ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن, اور قریب تک نہ پھٹکو مال یتیم کے مال کے مگر اس طریقے پر جو بہت ہی عمدہ ہو. حتی یبلغ اشدہ, یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو. ساتویں بات واوفوا الکیل والمیزان بالقسط, اور پیمانے اور میزان پوری کیا کرو انصاف کے ساتھ. تولو تو پورا تولو, ناپ کر دو تو پورا دو. لا نکلف نفسا الا وسعها, ہم کسی جان کو مکلف نہیں ٹھہرائیں گے, ریسپانسیبل اور اکاؤنٹیبل نہیں قرار دیں گے مگر اس کی وسعت کے مطابق. جتنی صلاحیت دی تھی اتنا حساب, جتنی مقدرت دی تھی اتنی ہی ذمہ داری, جتنی اس کے اندر ہم نے استعداد رکھی تھی اتنا ہی اب اس سے حساب لیں گے. بَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا, اور جب بات کرو عدل سے, انصاف کی بات کرو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى, کا معاملہ تمہارے کسی قرابت دار کا ہو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا, اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. اللہ کا عہد کہا ہے اس کی تکریم کے لیے, جو معاہدہ بھی کیا جاتا ہے اور خاص طور پر جب مسلمان کرتا ہے معاہدہ تو اللہ کو گواہ بنا کر, اللہ شہید بینی و بینکم, تو گویا کہ اب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی. اس وعدے کو پورا کرو. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون, اسی کی وصیت تمہیں کی جا رہی ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو. وان ھذا صراطی مستقیما, اور یہ کہ یہ ہے میرا راستہ جو سیدھا ہے, یہ ہے اصل دین, یہ ہے دین کی تعلیم. تم نے نہ معلوم کیا کیا چیزیں ایجاد کر لی, تم نے کیا لمبے چوڑے جو ہے فلاں کی سہلت اور فلاں کی میعاد اور فلاں کا یہ اور فلاں کا وہ, کہاں کی یہ کون سی شریعت ہے, کس نے اس کو ایجاد کیا ہے, کس نے تم پر لازم ٹھہرایا ہے. حالانکہ دین تو یہ ہے اس کی تعلیم. وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه, یہ ہے میرا راستہ جو سیدھا ہے بس اس کی پیروی کرو. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله, اور تم ان راستوں کی پیروی نہ کرو کہ جو تمہیں اللہ کے اس راستے سے بھٹکا کر لے جائیں, دور لے جائیں, جدا کر لیں. ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون, یہ تمہیں تاکید کی جا رہی ہے تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو. ثم آتینا موسی الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدا ورحمتا لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون, پھر ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی تماما علی الذی, پورا کرنے کے لیے اپنی نعمت کو اس پر کہ جو احسان کی روش اختیار کرنے والا ہو. وتفصیلا لکل شیء, ہر چیز کی تفصیل پر مشتمل. وہدا اور ہدایت, ورحمت اور رحمت خدا بندی کا مظہر لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرے. وہذا کتاب انزلناہ مبارک، اور یہ ہے وہ کتاب جو ہم نے نازل فرمائی جو بابرکت ہے. فتبعوہ، تو اس کی پیروی کرو. واتقوا لعلکم ترحمون، اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ان تقولوا، اب یہاں غور کیجئے گا، جیسے کہ سورہ مائدہ میں آیا تھا کہ اہل کتاب ہم نے اپنے رسول کو بھیج دیا ہے، مبادہ تم یہ کہو ہمارے پاس کوئی بشیر اور نذیر نہیں آیا. 600 برس بیت گئے تھے، تو آ گیا ہے تمہارے پاس ہماری طرف سے بشیر اور نذیر. اب یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے مشرکین عرب سے، بنی اسماعیل سے. ان تقولوا، مبادہ تم یہ کہو، انما انزل الکتاب على طائفتین من قبلنا، کہ کتاب تو نازل فرمائی گئی تھی دو گروہوں پر ہم سے پہلے، یہودیوں کو تورات دی گئی، عیسائیوں کو انجیل دی گئی. وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم تو یقیناً ان کتابوں کے پڑھنے پڑھانے سے واقف تھے. ہمیں کیا پتا تورات میں کیا لکھا، وہ عبرانی زبان میں تھی. ہمیں کیا پتا انجیل میں کیا ہے، وہ ہماری زبان میں نہیں تھی. ہم پر تو کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی. جیسے کہ آپ سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا مبشر اور نذیر بنا کر، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے پاس کوئی دلیل، کوئی حجت، کوئی بہانہ نہ رہ جائے اللہ کے ہاں پیش کرنے کے لیے. تو وہی قطع حجت ہے جو یہاں کی جا رہی ہے کہ ان تقولوا، مبادہ تم یہ کہو، انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کتاب تو نازل کی گئی ہم سے پہلے دو گروہوں پر. وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور یقیناً ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے. او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب، یا تم یہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی، لکلنا اہدا منہم، تو ہم ان سے کہیں بڑھ کر ہدایت یافتہ ہوتے. فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدى ورحمۃ، تو آ گئی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بینۃ، روشن کتاب، روشن دلیل. من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے، وہدى اور ہدایت اور رحمت. فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، تو اب اس سے بہتر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور اس سے کلمی ٹکرائے، اس سے پہلوٹ ہی کرے. سنجی الذین یستفون، ہم عنقریب بدلہ دیں گے ان کترانے والوں کو اور ہماری آیتوں سے بچنے والوں کو. ان آیاتنا سوء العذاب، برا عذاب. بما کانوا یستفون، بسبب ان کے کلمی کترانے کے. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکۃ او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک، وہ اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ تاخیر اور یہ تعویق اس قبول حق میں کس لیے ہے، سوائے اس کے کہ آ جائے ان کے پاس فرشتے، یا آ جائے ان کے پاس ان کے رب کی کوئی نشانی، یا آ جائے خود ان کا رب ان کے پاس، یعنی وہ جب قیامت کا نقشہ ہے. وجا رب و قبل ملک صفن صفا، تو کیا اس کے انتظار میں ہے؟ تب مانیں گے، تب آنکھیں کھلیں گی. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض آیات ربك، یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن کے تیرے رب کی وہ نشانیاں آ جائیں گی بعض. لا ينفع نفسا ایمانها، پھر کسی جی کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا. لم تکن آمنت من قبل، جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا. جب ہر چیز کھل جائے، پردے اٹھا دیے جائیں، پھر تو ابو جہل کا باپ بھی ایمان لے آئے گا، لیکن اس وقت کا ایمان لانا جو ہے تو مفید نہیں ہوگا. جو ایمان نہیں لایا تھا، من قبل او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا جس نے اپنے ایمان میں تو خیر نہیں کمایا تھا. ایمان بعض ایمان فائدہ نہیں پہنچائے گا، وہ ایمان کہ جو عمل صالح پیدا کرے. ایمان کے بعد خیرات و حسنات و صدقات، وہ درخت کے جو پھل دینے والا ہے، وہ ایمان کا درخت جس میں اعمال صالحہ کے پھل لگے ہوں، وہ ہے جو فائدہ پہنچائے گا. قل انتظروا انا منتظرون، اے نبی کہہ دیجئے، اچھا اگر تم اسی کا انتظار کر رہے ہو تو کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعاً، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، حصے بکرے کر دیے. مجھے یہاں وہ شعر یاد آ رہا ہے اقبال کا، کہ اڑائے کچھ ورق لالے میں، کچھ نرگس میں، کچھ گل میں، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری. ایک دن کے دین کے حصے کر کے کوئی حصہ لے گیا، کوئی حصہ لے گیا. ان الذین فرقوا دینہم، فرقا یفرق تفریقا، پھاڑنا، کاٹنا، ٹکڑے کر دینا، جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے. وکانوا شیعاً، اور وہ خود بھی مختلف گروہوں میں بٹ جائے. لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کا ان سے کوئی سروکار نہیں، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. انما امرہ من اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر اللہ انہیں جتلا دے گا جو کچھ وہ کرتے رہے تھے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اسے اس کا 10 گنا اجر ملے گا. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلہا، اور جو برائی لے کر آئے گا تو اسے بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اس کے برابر، اس جتنا. وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی حق تلفی نہیں ہوگی. قل، اب یہ آخری آیات ہے سورہ مبارکہ کی، بڑی پیاری آیات ہے. اے نبی کہہ دیجئے، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، مجھے تو میرے رب نے ہدایت بخش دی ہے، میری تو رہنمائی فرما دی میرے پروردگار نے سیدھے راہ کی طرف. دیناً قیماً ملت ابراہیم حنیفا، وہ دین جو صحیح ہے، قائم ہے، سیدھا ہے، اور جو اصلاً ملت ابراہیم ہے، وہ ابراہیم جو یکسو تھے اسی کا دین ہے. یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے کہ بنی اسماعیل بھی تو ابراہیم کی نسل سے ہے؟ در حقیقت یہ فرمایا جا رہا ہے کہ میں ہوں کہ جو اس راستے پر ہوں کہ جو حقیقتاً ابراہیم کا راستہ ہے. تم اپنے آپ کو منسوخ کر رہے ہو، تو غلط طریقے پر منسوخ کر رہے ہو. وما کان من المشرکین، اور وہ ابراہیم مشرک نہیں تھے، مشرکوں میں نہیں تھے. تو مشرک چاہے ان کے نسل سے ہو، ان کی سلمی اولاد ہو، لیکن ان کی کوئی حقیقی نسبت ابراہیم کی طرف نہیں. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی کہہ دیجئے، میری تو نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب اور مالک اور پروردگار ہے. لا شریک له، اس کا کوئی شریک اور سادی نہیں. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، مجھے تو اسی کا حکم ہوا. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلے میں ہوں فرما بردار اور حکم ماننے والا اور سر تسلیم خم کرنے والا. قُلَ غَيْرَ اللَّهُ عَبْدِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، کہیے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب ٹھہراؤں، جبکہ وہ ہر شے کا رب ہے، ہر شے کا مالک، ہر شے کا پالنہار. وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور ہر جان نہیں کماتی مگر اپنے اوپر، جو برائی وہ کما رہی ہے، جو بھی جان، جو نفس کمائی کر رہا ہے وہ اپنے اوپر وبال لے گا. بلا تذر و غافر تم بھی ذرا اخرا، اور نہیں اٹھائے گا کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کے بوجھ کو، اپنے اپنے بوجھ خود سب کو اٹھانے ہوں گے. ثم الى ربکم مرجعکم، پھر اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر وہ جتلا دے گا تم پر کہ تم کن کن چیزوں میں اختلاف کرتے رہے تھے، ان چیزوں میں جن میں تم اختلاف کرتے رہے تھے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفے بنایا، تمہیں اختیار دیا، تمہیں نائب بنا دیا. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور تم میں سے بعض کے درجے بعض پر بلند کر دیے. لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، تاکہ تمہیں جانچے پرکھے، امتحان لے، تمہیں آزمائے اس میں کہ جو اس نے تمہیں دیا ہے. جس کو جتنا دیا ہے اتنی ہی آزمائی، جس کے اونچے رتبے ہیں اتنی ہی اس کے لیے ذمہ داری ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے. لہذا یہ درجات دنیا میں بلند ہونے کہ یہ نہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی رحمت ہے، یہ ہو سکتا ہے زحمت بن جائے یہ درجے جب ان کا حساب دینا پڑے گا. اس لیے ہر شخص جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے. رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم ان ربک سریع العقاب، یقیناً تیرا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے، بہت جلدی کرنے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی شان یہ بھی ہے کہ وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. تو یا کہ اب اپنے بندے کے عمل پر ہے اور اس کی نیت پر ہے کہ وہ اللہ کی عقوبت کا اپنے آپ کو مستحق بناتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کا مستحق بناتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے جو اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت کے حقدار قرار پائیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم. دو منٹ اطمینان سے بیٹھیے، کچھ اطلاعات ہیں جو آپ کو دیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. صدق الله العظيم. اب ہم اللہ کے نام سے سورہ اعراف کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. سورہ انعام اور سورہ اعراف کی میں نے جو پہلے بھی دو الفاظ استعمال کیے ہیں کہ کیا انہیں بہنیں قرار دیا جا سکتا ہے. حدیث میں یہ لفظ آیا ہے شیبتنی ہود و اخواتھا، مجھے بوڑھا کر دیا سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے، یعنی جو ہم مضمون صورتیں ہیں ان کے لیے حضور نے بہنوں کا لفظ استعمال کیا. اور ایک لفظ ہے جوڑا. جوڑے میں خصوصیات یہ ہوتی ہیں کہ کچھ مشابہت بھی ہوتی ہے. اب انسان میں مرد اور عورت کا جوڑا ہے تو بہت مشابہ بھی ہے ایک دوسرے سے، اس لیے کہ کچھ فرق بھی ہوتا ہے. اور وہ فرق بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو کسی مقصد کی تکمیل کے لیے، یوں سمجھیے کہ دو پہلو ہوتے ہیں. اسی طرح کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جوڑے ہونے کی نسبت قرآن مجید کی صورتوں میں موجود ہے. میں نے ادھر استعمال کیا تھا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جوڑا ہے، سورہ نساء سورہ مائدہ جوڑا ہے، تو سورہ انعام اور سورہ اعراف یہ مکیات کا ایک نہایت حسین و جمیل جوڑا ہے، مکی صورت. دونوں بہت قریب ہیں، تقریباً سوا پارے کے لگ بھگ جو ہے حجم ہے سورہ انعام کا، اور سوا پارے کے لگ بھگ حجم ہے سورہ اعراف کا. مکی صورتوں میں کوئی اور صورت اتنی نہیں. تعداد آیات کے اعتبار سے سورۃ الاعراف مکی صورتوں میں سب سے بڑی ہے، اس کی آیات 206 ہیں. ویسے یہ ہے کہ سورۃ الشعراء ایک ہے، وہ غالباً 227 آیات ہیں، لیکن اس کی آیات بہت چھوٹی چھوٹی ہیں. چنانچہ رکوع غالباً کوئی 11 ہے سورۃ الشعراء کے، لیکن اس میں آیات قلیل بھی ہے، تو 24 رکوع ہیں اس کے اور آیات 206. جہاں تک ان دونوں کے مابین نسبت فوجیت کا تعلق ہے، اس کے لیے ایک بات کو ذہن میں رکھیے. یہ اصطلاحات خود قرآن مجید میں آئی ہیں، لیکن ان کو اس اعتبار سے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز القبیر میں بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کے مضامین کو انہوں نے کل 5 قسموں میں تقسیم کیا. اس وقت میں وہ پانچوں بیان نہیں کروں گا، بات لمبی ہو جائے گی. ان میں سے دو جو ہیں جو در حقیقت مکی صورتوں کے مضامین ہیں، وہ ہے التذکیر بِآلاءِ اللہ اور التذکیر بِأَیّامِ اللہ. یاد دہانی اور نصیحت اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے، وَاذْكُرُوا آلاءَ اللہ، اللہ کی نعمتوں کا، فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں اور انسانوں اللہ کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. تو جیسے کہ سورہ انعام میں ہم نے دیکھا ساری گفتگو اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے، تمہارے لیے چوپائے بنائے، تمہارے لیے کھجوروں کے باغات بنائے، تمہارے لیے انگوروں کے باغات بنائے، تمہارے لیے آسمان بنایا، زمین بنایا، وہ گٹھلی کو پھاڑتا ہے، وہ دانے کو پھاڑتا ہے، وہ صبح کو برادر کرتا ہے. اب یہ سارا کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اس کی ربوبیت کے آثار ہیں، اس کی آیات ہے ربوبیت. اور دوسرا مضمون ہے تذکیر بِأَیّامِ اللہ، اللہ کے دنوں کے حوالے سے نصیحت. اس سے مراد ہے تاریخی واقعات جن میں ان میں عبرت ہے. تو ایام اللہ کا لفظ سورہ ہود میں آیا ہے، ذکرہم بایام اللہ، اور خاص طور پر ایام اللہ سے تو مراد ہے وہ عظیم دن جن میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی تاریخ کے دوران مختلف قوموں کی قسمت کے فیصلے کیے. قوم نوح غرق کر دی گئی، قوم ہود تباہ کر دی گئی، قوم صالح برباد کر دی گئی، قوم شعیب تباہ کر دی گئی، آل فرعون غرق کر دیے گئے. ان کو خاص طور پر اللہ کے دن، یعنی بڑے دن، بڑے فیصلوں کے دن. تو سورہ انعام میں 20 رکوع میں آپ نے تاریخی واقعات نہیں دیکھے سوائے ابراہیم کے ذکر کے، ان میں بھی قوموں کا ذکر نہیں ہے، شخصیت کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ انبیاء کرام کے ناموں کا ایک گلدستہ آیا ہے. لیکن سورہ اعراف میں آپ دیکھیں گے اول کا آخر، ساری گفتگو تاریخ کے حوالے سے. اس کا درمیانی حصہ جو ہے تقریباً یوں سمجھیے کہ وہ 12 رکوع کے لگ بھگ ہوں گے یا 11 رکوع، وہ تو ہے ہی انبیاء اور رسل کی تاریخ اور قوموں کی تاریخ اور قوموں کی ہلاکت کی داستان. لیکن یہ کہ شروع میں تمہیدی مضامین ہے 7 رکوعوں پر مشتمل، آخر میں 4 رکوع ہیں. لیکن ان میں بھی آپ دیکھیں گے گفتگو تاریخ کے حوالے سے. آخری 4 رکوعوں میں بھی کچھ تاریخی واقعات کا ذکر ہے، بالمبا بن باورا کا ذکر ہے،
اس عہد کا ذکر ہے عہد الف کا جو اللہ نے دیا تھا، وہ بھی ظاہر بات ہے کہ ایک واقعہ ہے انسان کی تاریخ کا، چاہے عالم اللہ میں ہوا لیکن ایک واقعہ ہے. یہود کا وہ گروہ کہ جس کو پر اللہ تعالیٰ نے بڑا شدید عذاب بھیجا کہ انہوں نے سبز کے قانون کے خلاف ورزی کی، یہ واقعات آپ کو ان چار رکوعوں میں لیں گے. پہلے رکوعوں میں بھی آدم کی تخلیق، ان کا جنت میں رکھا جانا، ابلیس سے ان کا انکاؤنٹر، ان کا مقابلہ، پھر ان کا نکلنا. اب ظاہر بات ہے یہ کیا ہے، یہ بھی تاریخ کا ایک واقعہ ہے. اور پھر یہ کہ اس ازل سے شروع ہو کر ابد تک، ابد میں کیا ہے، جنت اور دوزخ، اور اس میں اصحاب الجنہ، اصحاب النار، اصحاب الاعراف، ان کے مکالموں کا ذکر ہے جو اس وقت ہوں گے. تو گویا کہ پہلے سات رکوعوں میں اول سے آخر، ازل سے ابد، درمیان میں پھر خاص طور پر اللہ کے جلیل قدر پیغمبروں کے حالات و واقعات، آخر میں پھر کچھ اہم واقعات تاریخی. تو یہ سورہ مبارکہ جو سمجھیے کل کے کل تاریخی واقعات کے حوالے سے نصیحت پر مشتمل ہے. تو یہ دو اگر حد تذکیر ہو رہا تھا، ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر لے تو سورہ انعام پہلے کی بہت بڑی نشانی اور بہت بڑی مثال ہے، اور سورہ آراف دوسری بات کی بہت بڑی مثال ہے. اب ہم سات رکوع پڑھیں گے ابھی، اور دو چار رکعتوں میں انشاءاللہ پھر آپ سنیں گے. الف لام میم صاد کے حروف مقطعات ہیں، میں عرض کر چکا ہوں پہلے بھی دو صورتوں کے شروع میں آ چکے ہیں، وہ تین تین حروف سے الف لام میم. دو صورتیں قرآن کی ایسی ہیں جن میں چار چار حروف آئے ہیں، الف لام میم صاد یہاں ہے اور الف لام میم را سورہ رات ہے. یہ دو صورتیں، ان کے معنی کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ اگرچہ بہت سی آراء ہیں، اگر اس کو بیان کرنے لگوں تو مجھے آج کا پورا وقت اسی کے لیے چاہیے گا، وہ خود ایک اہم مضمون ہے قرآن کا. لیکن جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ حتمی اور یقینی معنی اس کے اللہ اور رسول کے درمیان ایک راز ہے اور کوئی نہیں. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکرٰ للمؤمنین. یہ قرآن وہ کتاب ہے جو نازل کی گئی ہے اے محمد آپ کی جانب صلی اللہ علیہ وسلم. اصل میں جملے کی ترکیب یہ ہونی چاہیے، کتاب انزل الیک لتنذر به وذکرٰ للمؤمنین فلا یکن فی صدرک حرج منہ. لیکن قرآن مجید کا اپنا ایک ریتم ہے، اس کی اپنی ایک موسیقی ہے، یہ ملکوتی غنا ہے، اور قرآن مجید میں تقریب و تاخیر اسی ریتم کے حوالے سے آتی ہے کہ کیونکہ وہ اس کا اپنا ایک ریتم ہے، وہ اس کا فلو ہے، اس کی روانی ہے، تو اس کے اعتبار سے عبارت میں کچھ آگے پیچھے تاکہ اس کا حق ادا کیا جائے. ایک کتاب ہے جو آپ کی جانب نازل کی گئی، اس لیے نازل کی گئی لیکن ذرا بہی، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے خبردار کریں. یہ مضمون سورہ انعام میں دو مرتبہ میں نے متوجہ کیا تھا، خبردار کرائیے قرآن کے ذریعے. وہ ذکر عالی مومنین، اور یہ نصیحت ہے اور یاد دہانی ہے اہل ایمان کے حق میں جو ماننا چاہیں یا جو مانتے ہیں. فلا یکن فی صدر کا حرج منہ، تو اے نبی آپ کے سینے میں اس کی وجہ سے تنگی نہیں ہونی چاہیے. اب یہ مضمون ذرا ایسا ہے سوالیہ نشان کہ قرآن سے آپ کے سینے میں تنگی کیسی ہو سکتی تھی. وہ تنگی اس گھٹن کا ذکر ہو رہا ہے جو حضور کو صدمے کی وجہ سے ہوتی تھی، یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے. میں تبلیغ کر رہا ہوں اور مجھے 10 برس ہو گئے تبلیغ کرتے ہوئے، کیا سبب ہے یہ ایمان نہیں لائے؟ اور ایک شریف انسان جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ دوسروں کو الزام دینے سے زیادہ اپنے اوپر ہی نگاہ ڈالتا ہے، کہیں میری طرف سے کوئی کوتاہی تو نہیں، کہیں میں نے کوئی کسر تو نہیں رکھی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے ہاں میری جواب دہی ہو جائے. فرمایا نہیں ہے نبی، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ نے تو پہنچانے کا حق ادا کر. بھلے یقولو درخت کا، یہ تو خود پکار اٹھے کہ آپ نے تو جس جس کر اور ہیمر کر کر کے ان کے دماغوں میں ٹھوسنے کی اور ان کے دماغوں میں ان مضامین کو اتارنے کی کوشش کی. لیکن یہ ہے کہ بہرحال آپ اپنا فرض منصبی ادا کیجئے اور اس گھٹن اور صدمے کی ضرورت نہیں. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اب یہ ذکر للمومنین فرمایا تھا، اب ان سے خطاب ہے، پیروی کرو اس کی جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، اور مت پیروی کرو اس کے سوا کسی اور اپنے دوستوں اور حمایتیوں اور ساتھیوں کی. قلیل ما تذکرون، کم ہی ہے نصیحت جو تم اخذ کرتے. وکم من قریت اہلکناہا، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا، جن پر ہم نے عذاب بھیجا. فجاہا باسنا، تو ان پر آ دھمکا ہمارا عذاب، بیاتن یا رات کے وقت، او ہم قائلون یا وہ دن کے وقت قیلولہ کر رہے تھے، استراحت فرما رہے تھے. یہ دن میں سونا جو ہے یہ پرانی روایت ہے انسانی تہذیب کی، خاص طور پر گرم ممالک کی، کہ وہ دن میں دوپہر کو کچھ نہ کچھ آرام کرتے ہیں، اور سنت ہے حضور کی ہمارے لیے. تو رات کو سوتے ہوئے ہو تو عذاب آ دھمکے گا، یا دن میں قیلولہ فرما رہے ہو تو عذاب ان کو آ دھمکے گا. فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا، جب ہمارا عذاب ان پر آئے گا تو اس کے سوا اور کوئی ان کی پکار نہ ہوگی. الا ان قالوا انا كنا ظالمين، سوائے اس کے کہ یہ کہیں گے یا انہوں نے کہا، ماضی کے میں ترجمہ کیجیے تو وہ بھی صحیح ہے، کہ پروردگار ہم ہی تھے ظالم، ہم نے خود اپنی جانوں پر ظلم توڑا ہے. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، تو ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور ہم پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے. اس میں اگرچہ ہمارے بعض محقات مفسرین جو ہیں وہ تو رسولوں سے کس بات کی بات پرس ہوگی، اس کو ذرا وہ اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا، جیسے کہ سورہ مائدہ میں آیا تھا ماذا اجبتم. لیکن یہ کہ اس آیت کا جو عموم ہے وہ در حقیقت سامنے رکھے، اور اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ رسول بھی تو اللہ کے بندے ہیں، ان پر بھی تو ایک ذمہ داری. علیہم ما حملنا وعلیکم ما حملتم، جو بوجھ ان پر ڈالا گیا ہے اس کے لیے وہ ذمہ دار ہے اللہ کے ہاں، اور جو تمہاری ذمہ داری ہے اس کے لیے تم سے بات پوچھ ہوگی. تو رسولوں سے بھی یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے پہنچا دیا تھا کہ نہیں. تو سورہ مائدہ ہی کی آیت تھی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، تو ہم لوگوں سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا کہ جب ہمارے رسول آئے تو تم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان کی دعوت کو قبول کیا یا رد کیا. اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے، اور یہ آیا ہے حدیث میں کہ لوگوں تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ قیامت کے دن مجھ سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تم کیا کہو گے. تو صحابہ نے کہا تھا کہ ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے حق تبلیغ ادا کر دی. اس کا بات اس کا احساس جو ہے مسئولیت کا، اس سے اللہ کے وہ جلیل قدر بندے بھی اپنے آپ کو فارغ نہیں سمجھتے تھے. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، پھر ہم سارے کچے چھپے ان کے جو ہے وہ بیان کر دیں گے، ان کے سامنے رکھ دیں گے علم کے ساتھ. ایسے نہیں ہے بلکہ یہ کہ اس کے لیے ہمارے پاس سند ہوگی، ان کی فائلیں تیار ہوں گی. اتنا کتاب پڑھ لو اپنا امان نامہ خود امان نامہ. وما کنا غائبین, اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے, ہم تو ہر جگہ موجود تھے, ہر آن تمہیں دیکھ رہے تھے, تمہاری ہر ہر حرکت جو ہے ہمارے علم میں تھی. والوزن یومئذ الحق, اس کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں. وزن ہی اس روز فیصلہ کن ہوگا, وزن ہی اس روز حق ہوگا, سارا فیصلہ ہوگا وزن اعمال پر, اور وزن سے جو طے ہوگا وہی ہوگا. ایک نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے, ایک ترجمہ یہ بھی, ایک ترجمہ یہ ہے کہ حق ہی میں اس روز وزن ہوگا, یعنی باطل میں کوئی وزن نہیں ہوگا. ریاکاری کی نیکیاں ہوں گی وہ نظر آئے گا بہت خوبات, لیکن وزن سے خالی ہوگی, وہ تو خلوص اور اخلاص والے اعمال جو ہیں وزن انہی میں ہوگا. تو یہ دونوں طریقے سے ترجمہ درست ہے کہ وزن ہی اس روز فیصلہ کن ہوگا, وزن ہی حق ہوگا, یا حق ہی میں وزن ہوگا, باطل میں کوئی وزن ہی نہیں ہوگا. کمل سکولت موازی میں ہوں تو جس کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے, فولا قوم المفلحون, تو یہ ہوں گے کامیاب لوگ, فلاح پانے والے. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما کانوا بآیاتنا یظلمون, اور جن کے وہ نیکیوں کے پرڑے ہلکے ہوں گے تو وہی ہے کہ جنہوں نے اپنا نقصان کیا, اپنے آپ کو ہلاک کیا, خسارے میں ڈالا, بسبب اس کے کہ وہ ہماری آیات پر ظلم کرتے ہیں. آیات الہی کی تکذیب, آیات الہی پر ظلم. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ, اور اے لوگوں ہم نے تمہیں زمین میں ٹھہراؤ عطا کیا, تمکن عطا کیا, مکان ہے تمہارے, محل ہے تمہارے, چوپالے ہیں تمہاری, بھائی بڑی مارکیٹ پلیسز ہے تمہاری. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ, یہ ہماری زمین ہے, ہم نے تمہیں یہاں بتایا دعا ہے. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ, اور ہم نے اس میں تمہارے لیے روزی کے کتنے ہی راستے کھول دیے, کتنی مختلف صورتیں ہیں جس سے کہ تمہارے معیشت کا سامان تمہیں پہنچتا ہے. قلیلاً ما تشکرون, بہت کم شکر ہے جو تم کرتے ہو. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ, اور اے لوگوں, اے بنی آدم, ہم نے تمہیں پیدا فرمایا, ثم صوّرناکم, پھر تمہاری نقشہ کشی کی, تمہاری تصویریں پھینکی, ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم, پھر ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جھک جاؤ آدم کے سامنے, یا سجدہ کرو آدم کو, فسجدوا الا ابلیس, تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. لم یکن من الساجدین, وہ نہ ہوا سجدہ کرنے والوں میں. قال ما منعك الا تسجد, اللہ تعالیٰ نے پوچھا کس چیز نے تجھے روکا کہ تو سجدہ نہیں کر رہا, اس امر تو جبکہ میں نے تجھے حکم دیا. قال انا خیر من, اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں, برتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, مجھے تو نے پیدا کیا آگ سے اور اس کو پیدا کیا زارے سے. قال فاهبط منها, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اترو اس سے. فما یکون لک ان تتکبر فیہا, تیرا کوئی حق نہیں ہے کہ تو اس میں تکبر کے ساتھ رہے. فخرج, تو نکلو, انک من الصابرین, یقیناً تم چھوٹوں میں سے ہو, ذلیل و خوار لوگوں میں سے. قال انزلنی الی یوم یبعثون, اس نے کہا کہ اللہ مجھے مہلت دے اس دن تک کے لیے جس دن تو ان سب کو دوبارہ مرنے کے بعد اٹھائے گا. قال انک من المنظرین, یہ انداز ایسا جاہ دفع ہو, تمہاری یہ بات بھی ہم نے قبول کر لی, تمہیں وہ مہلت دے دی گئی. قال فبما اغویتنی, اب یہ مہلت لینے کے بعد کہہ رہا ہے, اس کی شیطنت دیکھیے, اے اللہ تو نے جو مجھے گمراہ کیا. میرا نوٹ کیجیے گا, یہاں اصل میں شیطنت کس چیز کا نام ہے؟ ایک تو تکبر کا, اور انا خیر من ہو, یہ احساس جس میں ہوگا گویا کہ شیطنت کی کوئی رقم رمق اس کے اندر موجود ہے, اپنے کچھ ہونے کا, دوسروں سے بہتر ہونے کا احساس. یہ بھی در حقیقت شیطنت کے قبیل شخص ہے. اور دوسرے شیطنت کیا ہے کہ اپنی غلطی ماننے کے بجائے الزام دوسروں پہ ڈالنا, اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا. جبکہ آدمیت کیا ہے وہ آگے آ جائے گا کہ حضرت آدم نے فوراً اپنی غلطی تسلیم کی اور اللہ سے استغفار کیا. غلطی اس سے بھی ہوئی, غلطی آدم سے بھی ہوئی, لیکن یہ کہ اس غلطی پر تکبر ہوا وہ تکبر کی بنیاد پر تھی, یہ غلطی ظہور اور نسیان کی بنیاد پر تھی. اس نے اپنی غلطی ماننے کے بجائے الٹا اللہ پر الزام, اور اس نے سارا الزام اپنے اوپر لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے استغفار اور توبہ. بس یہ ہے تقابل ابلیسیت اور آدمیت، یہ دو چیزیں جو ہے یہ پک سکتی. آدھا فجمہ اللہ تعالیٰ کہا اس نے کہ جو تجھے مجھے گمراہ کیا، اغوا کیا میرا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تو میں بھی اب ڈیرا جماؤں گا ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر، یعنی تیرے سیدھے راستے پر چلنے نہیں دوں گا انہیں، میں ان کے گھات میں بیٹھوں گا، ثم لآتینہم، پھر میں ان پر حملہ آور ہوں گا، میں آؤں گا ان پر، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے بھی، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے بھی، وعن ایمانہم، ان کے داہنی جانب سے بھی، وعن شمائلہم، ان کے بائیں جانب سے بھی، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو نہیں پائے گا ان میں سے اکثر کو شکر گزار. قال اخرج منها مذعوما مدحورا، فرمایا اللہ نے کہ نکلو اس سے مذمت زدہ ہو کر، برے حال میں، ذلیل و خوار ہو کر اور دھکے کھا کر. لمن تبعک منهم لأملأن جهنم منكم اجمعین، ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا. فیا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اور اے آدم کہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، فکلا منہا ما شئتما، کھاؤ جہاں سے تم چاہو، ولا تقربا هذه الشجرة، اور اس طرف کے قریب نہ جانا، فتكونا من الظالمين، تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. فوسوس لهما الشيطان، تو وسوسہ اندازی کی ان کے اندر، بہکایا انہیں شیطان نے، لیبدی لهما ما اوری عنهما من سوآتهما. یہ تفسیر قرآن کے اہم اور مشکل مسائل میں سے ہے کہ وہ درخت کس چیز کا تھا، اس سے کیا نتیجہ برآمد ہوا، اس کا کوئی حقیقی یعنی متشابہات میں سے سمجھئے اس مقام کو جو ہم سورہ آل عمران میں پڑھ رہے ہیں کہ جس کا حقیقی اور قطعی علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہوتا، بس جتنا سامنے آتا ہے اجمالا اس پر ایمان رکھے. تو شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ کھول دے ان پر ان کی شرمگاہوں کو جو کہ ان سے چھپی ہوئی تھی. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة، اور اس نے کہا تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے وہ صرف اس لیے روکا ہے، الا ان تکونا ملکین، کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا تم ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ. وقاسمہما، اور اس نے ان دونوں کو قسم کھائی دونوں کے سامنے، انی لکما مثل من الناصرین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہاری بھلائی کا راستہ بتا رہا ہوں، یہ درخت کا اس کا پھل کھاؤ گے تو ہمیشہ رہو گے، اور یہ کہ تم فرشتے بن جاؤ، حالانکہ فرشتوں سے افضل تو اللہ نے خود آدم کو کر دیا تھا، لیکن یہ کہ جب انسان بھول جاتا ہے اپنی خودی پہچان ہو غافل انسان، جب انسان کو ظہور ہو جاتا ہے تو گویا کہ فرشتے کو اپنے سے برتر سمجھ لیا. فدلاہما بغرور، تو دھوکہ دے کر اس نے انہیں پھسلا ہی دیا، صحیح ترجمہ ہوگا شیشے میں اتار لیا، اس لیے کہ دلبن سے بنا ہے، یہ بھی ڈول کہیں پانی میں ڈال کر پانی نکالتے ہیں، تو اسی طریقے سے کسی طرح اس نے شیطان نے ان دونوں کو اپنے مقصد کے مطابق جو ہے کام کرنے پر آمادہ کر ہی دیا. فلما ذاق الشجرة، جب ان دونوں نے چکھ لیا اس درخت کے پھل کو، بدت لهما سوآتهما، تو ان کی شرمگاہیں ان پر ظاہر ہو گئیں، وطفقا یقطفان علیہما من ورق الجنہ، اور لگے اب وہ جنت کے پتوں کو گانٹ کر اپنا فقر پوشی کرنے کے لیے. فناداہما ربہما، اور اب پکارا انہیں ان کے رب نے، الم انہکما عن تلکما الشجرۃ، کیا میں نے تمہیں روکا نہیں تھا اس طرف سے، وقل اقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، کیا میں نے تمہیں متنبہ نہیں کر دیا تھا پیشگی طور پر کہ یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اب یہاں دیکھیے کیا جواب ہے، قال ربنا ظلمنا انفسنا، یہ ہے آدمیت، ان دونوں نے کہا اے رب ہمارے، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، ہم دونوں نے اپنے اوپر زیادتی کی، فَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخش دیا، وترحمنا، اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم تو ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں. اب اس کا ذکر سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، تو یہ کلمات خود اللہ نے سکھائے، ایک پشیمانی پیدا ہوئی آدم اور حوا کے دل میں، اس کو اس طریقے سے کن الفاظ سے ادا کرے، یہ الفاظ جو ہے خود اللہ تعالیٰ نے انہیں تلقین فرمایا.
قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. فرمایا کہ اب اترو تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے. ولکم فی الارض مستقر ومتاع الى حین. اور اب تمہارے لیے زمین میں ایک جائے قرار ہے اور سامان ہے برتنے کا ایک معینہ مدت تک. اب تمہیں اور تمہاری نسل کو وہاں رہنا ہے. قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون. فرمایا اللہ نے اسی میں تم رہو گے زندہ اور اسی میں تم مرو گے یعنی مر کر اسی میں دفن ہوگے. ومنہا تخرجون اور اسی زمین میں سے ہم تمہیں پھر نکال دیں گے, تمہیں نکال لیا جائے گا. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا. اے بنی آدم ہم نے تم پر لباس اتارا ہے. ظاہر بات ہے جو چیز اللہ نے بنائی ہے وہ گویا کہ اللہ نے نازل فرمائی ہے. ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے. یواری ثوابکم وریشا. وہ لباس کیا ہے؟ وہ تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے یعنی ستر پوشی کا ذریعہ بنتا ہے لباس. وہ ریشا اور آرائش کا ذریعہ بنتا ہے. اچھا لباس پہنتا ہے اس سے انسان کی شخصیت نکھرتی ہے, اس کی پرسنالٹی جو ہے وہ ابھرتی ہے. وہ لباس تقویٰ جانے کا ہے. اور جان لو کہ تقویٰ کا لباس سب سے بہتر ہے. اس کے دونوں معنی ہوں گے, ایک تو لباس جو ہے وہ تقویٰ والا ہو, حرام ذریعے سے کمایا ہوا نہ ہو, اور پھر یہ کہ اس سے اللہ کے احکام کی پوری پابندی ہو, جیسے کہ حضور نے تلقین فرمایا لباس کیسا ہونا چاہیے. دوسرے یہ کہ تمہارے اس لباس کے اوپر ایک لباس اور ہونا چاہیے اور وہ تقویٰ کا لباس. تب اصل وہ تمہاری زینت اور آرائش ہوگی جو تمہارے رب کو پسند ہے. ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون. یہ اللہ کی آیات میں سے ہے شاید کے. لعلہ کا اصل لفظ ترجمہ شاید کے ہوتا ہے, لیکن جب اللہ کی طرف سے آتا ہے تب لازماً تاکہ ہوتا ہے. تو یہاں یہ تاکہ یا شاید کے یہ نصیحت اخذ کر لیں. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان. اے بنی آدم ہوشیار رہو, کہیں تمہیں وہ شیطان جو ہے وہ پھر بتلا نہ دے اور تمہیں گمراہ نہ کر دے, بھٹکا نہ دے, فتنے میں نہ ڈال دے. کما اخرج ابویکم من الجنہ, جیسے کہ اس نے نکلوایا تمہارے جد امجد کو اور تمہاری بڑی اماں کو آدم اور حوا کو جنت سے. ینزع عنہما لباسہما, اس نے اتروایا اس سے ان سے ان کا لباس, دور کر دیا ان سے ان کا لباس. یوریا ہوا تھا تاکہ دکھائے ان کو ان کی شرمگاہیں. انہو یراکم ہو و قبیلہ, وہ دیکھتا ہے تمہیں وہ بھی اور اس کی جو فوج ہے, اس کے جو چیلے چاٹے ہیں, اس کا جو قبیل, اس کی قسم کے لوگ ہیں جنات میں سے. ان ہے تو لا ترونہم, جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے. یہ جنات جو ہے ہمارے لیے انویزیبل ہیں, ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے. وہ تو ہمیں دیکھتے ہیں, وہ ساتھ میں بیٹھتے ہیں, حملے کرتے ہیں اور برائی کو مزین کر کے دکھاتے ہیں. انا جعلنا شیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون, ہم نے ان شیطانوں کو ولی بنا دیا ہے ان کا جو ایمان نہیں رکھتے. جو ہم سے دور ہے ہم کہتے ہیں دفاع ہو جاؤ. نولہی ما تولیٰ ونصلہی جہنم, جس کو انہوں نے دوست بنایا ہم نے بھی کہا دفاع ہو جاؤ, اور اب انہیں کی دوستی تمہارے لیے ہے. تو ہم نے ان کو شیطانوں کو بنا دیا ہے دوست اور ساتھی ان کا جو ایمان نہیں رکھتے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً, اب یہاں خاص طور پر ذکر ہے کہ عرب میں ایک رواج پڑ گیا تھا مادر ذات برہنہ ہو کر طواف کرنا, بالکل ننگے مرد اور عورتیں طواف کر رہے کعبے کا, اور یہ سمجھتے تھے بڑی درویشی ہے, بڑا اونچا کام ہے. اور آپ کے یہاں بھی ہوتا ہے نا, وہ ملنگ پڑا ہوتا ہے لنگ بھرنگ, اور لوگ سمجھتے ہیں یہ پہنچا ہوا ہے. کہاں پہنچا ہوا یہ ہمیں پتہ نہیں, لیکن یہ کہ بارہ خیال یہ ہوتا کہ یہ پہنچا ہوا. اسی طریقے سے ان کا تصور تھا کہ بالکل ننگے ہو کر اگر طواف کرو گے تو یا تکلفات دنیاوی سے بالکل پاک ہو گئے. ابھی آپ جانتے ہیں کہ نیوڈسٹ جو تحریک ہے اور یہ خود مغرب کے اندر کلب ہے ان کے, یہ سب کچھ اسی کے کام کی کارکردگی. وہ لباس اترواتا ہے طرح طرح سے. تو فرمایا کہ جب وہ کوئی خوش کام کرتے ہیں, ہم مسلمان انہیں روکتے تھے خدا کے بندو کیا کر رہے تھے, وہ کہتے تھے قالوا وجدنا علیہ آبا علیہ آبانا, ہم نے اسی پر پایا اپنے آبا و اجداد کو. آج آواز درست نہیں ہے بھائی, آواز صحیح نہیں. واللہ امرنا بہا, اور نہ صرف یہ کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اس پر پایا, عمل پیرا، بلکہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا. یہ ان کی گویا کہ بائی انفرنس وہ سمجھتے تھے، جب ہمارے آبا اجداد کرتے تھے تو یقیناً اللہ نے حکم دیا ہوگا. قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اے نبی ان سے کہیے اللہ تو بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو وہ چیزیں جن کے لیے تمہارے پاس کوئی علم اور کوئی سند نہیں؟ قل امر ربی بالقسط، کہہ دیجیے میرے رب نے تو حکم دیا ہے انصاف کا اور عدل کا. واقیم وجوہکم عند کل مسجد، کیا بات ہے، آپ اور اپنے چہروں کو سیدھا کر لیا کرو ہر مسجد کے وقت یا ہر مسجد کے قریب. یہ مسجد جو ہے اس میں ظرف ہے، اور ظرف زمان بھی ہوتا ہے ظرف مکان بھی. یہ ظرف زمان ہے، ہر نماز کے وقت اپنا رخ جو ہے سیدھا کر لیا کرو. وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور پکارا کرو اللہ کو، دعائیں کیا کرو اس سے، اس کے لیے اپنے دین اور اپنی اطاعت کو خالص کر دے. یہ نہیں کہ اطاعت کسی اور کی ہو رہی ہے، چاکری کسی اور کی ہو رہی ہے، وفاداریاں جو ہے خدا کے دشمنوں سے ہیں اور دعائیں اللہ سے ہو رہی ہیں، یہ معاملہ درست نہیں ہے. اللہ کو پکارو لیکن خلوص اور اخلاص کے ساتھ پکارو، اس کے خالص بندے بن جاؤ. کما بدا کم کاؤں، جیسے اس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ایسے ہی دوبارہ بھی پیدا ہو جاؤ گے. فریقاً ہدا، اس نے ایک گروہ کو، ایک جماعت کو ہدایت دی. وہ فریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک گروہ وہ ہے جو مستحق ہو چکا ہے گمراہی کا، اس پر گمراہی کا جو حق ہے وہ واقع ہو چکا ہے. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیاطین کو اپنا ساتھی اور دوست بنا لیا ہے. ویحسبون انہم مهتدون، اور سمجھتے یہ ہے کہ وہ ہدایت پر ہیں. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد اپنی زینت اختیار کیا کرو ہر نماز کے وقت، یعنی نماز پڑھو تو اچھے لباس میں آؤ، جیسے کسی بڑی ہستی سے ملنے جاؤ تو اچھے سے اچھا لباس پہن کے. یہ نہیں کہ میلے کتیلے لباس میں نماز ہے اور باہر جا رہے ہیں تو بڑے بنٹھن کر جا رہے ہیں. یہ معلوم ہوا کہ تمہیں کوئی قدر نہیں ہے اس نماز کی، اور تمہیں کچھ اندازہ نہیں ہے کہ کس دربار میں تمہاری پیشی ہو رہی ہے. وَقُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، حد سے نہ گزرو، زیادہ نہ کرو، بیجا خرچ نہ کرو. یہ اصل میں اب رحمانیت کے کچھ تصورات ہیں جن کی نفی کی جا رہی ہے کہ اچھا پہننا نہیں، اچھا کھانا نہیں. یہ لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ شاید یہی اللہ والا ہونے کی علامت نہیں، اس کی نفی کی جا رہی ہے. انہ لا یحب المسرفین، اسے حد سے گزرنے والے یا بیجا خرچ کرنے والے پسند نہیں ہیں. لیکن قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق، پوچھیے ان سے کس نے حرام کی ہے وہ اللہ کی زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے اتاری ہے، نکالی ہے، اور جو پاکیزہ کھانے اس نے بنائے ہیں اس کی پیدا کرتا ہے یہ ساری چیز. یہ سب اس نے کھانے اور رزق جو ہے اس کی تخلیق ہے، اس نے پیدا کیے ہیں، ان کو حرام کس نے کر دیا؟ یہ تم نے جو نیکی کا تصور بنا لیا ہے. حضور نے فرمایا لیست الزہادۃ فی الدنیا تحریم الحلال، یہ حلال کو حرام کر لینا، ولا بذات المال یا مال کو ضائع کر دینا یہ زہد نہیں ہے. بلکہ الزہادۃ فی الدنیا، دنیا میں اصل زہد کیا ہے؟ ان تکون ما فی ید اللہ اوثق مما فی یدک، جو کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اس پر تمہارا اعتماد زیادہ ہو جائے بنسبت اس کے جو تمہارے ہاتھ میں ہے. اگر تمہارے قلب کی یہ کیفیت ہے تو زہد ہے، ایمان ہے، توکل ہے. یہ نہیں ہے تو میرے کچیلے رہنے میں زہد نہیں ہے. یہ جو تم نے تصور جو ہے زہد کا اور ملنگوں کا سانداز اختیار کر لیا درست نہیں. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا، کہہ دیجئے یہ ساری چیزیں اہل ایمان کے لیے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، خالصتا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن تو خالصتا ان کے لیے ہوں. دنیا میں بھی اللہ اگر سے کافروں کو بھی دے دیتا ہے لیکن یہ ہے کہ اصلاً تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اہل ایمان بندوں کے لیے چیزیں پیدا کی ہیں، اگرچہ کافروں کو بھی دے رہا ہے، باقی قیامت کے دن تو خالصتا یہ ساری نعمتیں اہل ایمان کے لیے ہوں گی. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طرح ہم اپنی آیات کی تفصیل کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہو یا علم حاصل کرنا چاہے. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن, اے نبی کہہ دیجئے میرے رب نے فحش باتیں اور بے حیائی کے تمام کاموں کو حرام کیا ہے. اصل میں آپ لوگوں کو اندازہ شاید نہیں ہو پا رہا کہ ہمارے معاشرے میں شیطان کا یہ ننگا ناچ جو ہے کس شرمناک انداز میں اس وقت لاتا جا رہا ہے, اور کس طریقے سے فیشن کے نام پر اور کلچر کے نام پر اور ثقافت کے نام پر اور یہ طائفوں کی آمد و رفت اور یہ رقص و سرور اور نہ معلوم کیا کیا اس کے نام پر یہ شیطان کا ننگا ناچ جو ہے. اور یہ آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے قرآن مجید میں کس قدر شدید مذمت کیا ہے, کتنا زور کے ساتھ جو ہے یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس پر عصمت اور حیا. یہ در حقیقت بل حیا و شعبۃ من الایمان, حیا تو ایمان کا ایک شعبہ ہے, یہ عمل کی بات نہیں ہے ایمان کا دین. اس کی اہمیت آپ سمجھیے کہ معاشرتی اقدار میں اس کی کیا اہمیت, اور شیطان واقعتا کس قدر چالاک ہے کہ وہ جڑ سے کھودتا ہے. اوپر سے ایک ایک اینٹ کاٹنے کی کیا ضرورت ہے, نیچے جڑ سے کھوکھلا کر دو دیوار کو ساری گر جائے گی. لہذا وہ بھی اصل میں اسی جگہ پر اپنا ڈیرا زیادہ لگاتا ہے کہ جو اصل بنیادی اور اساتذہ ہے. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن, جو بھی ظاہری باطنی جو بھی بے حیائی ہے اللہ نے ان سب کو حرام کر دیا. والاثم اور گناہ کو حرام کیا. والبغی بغیر الحق, اور ناحق کسی پر زیادتی کرنا تعدی کرنا اس کو حرام کیا. وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا, اور اسے حرام کیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ کسی چیز کو جس کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, اور اسے حرام ٹھہرایا ہے کہ تم اللہ کی طرف منسوب کرو ایسی باتیں جن کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں. ولکل امت اجل, اور ہر امت کے لیے ایک وقت معین ہے, ایک مہلت ہے جو اللہ دیتا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, جب ان کا وہ وقت معین آ جاتا ہے پھر نہ وہ پیچھے کھسرک سکتے ہیں ایک گھڑی بھی اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں. وہ وقت جب آ جائے گا تو سب لگن ہوگا. یا بنی آدم اِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ, اب دیکھیں یہ وہی جو سورہ بقرہ میں آیا تھا, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ اس کے